الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته الله تعالى شانه کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے. قرآن مجید از اول تا آخر ہدایت سے بھرپور ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کی جگہ پر صرف یہ سورت نازل کی جاتی اور لوگ اس پہ عمل کر لیتے تو ان کی کامیابیوں کے لیے کافی تھا. یعنی قرآن مجید از اول تا آخر سراپا ہدایت, اور کامیابی کے ایسے ایسے نسخے حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ بندہ اگر ان نسخوں میں سے کسی ایک نسخے کو اختیار کر لے, اسے مضبوطی سے تھام لے, اسے حرز جان بنا لے تو اس کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, تابعین, تبا تابعین, اور اس کے بعد امت کے وہ افراد جو کامیابی کی معراج کو پہنچے وہ معزز تھے. کیوں معزز تھے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, مسلمان تھے وہ. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے کلام اور اللہ کے ارشاد اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, اپنی گردن جھکا دیتا ہے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو صاحب قرآن ہو, جو قرآن والا ہے, جو قرآن کا ساتھی ہے, جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہے. وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن اس کا ساتھی ہے, وہ قرآن کا ساتھی. وہ علماء کے پاس بیٹھ کر یا معتبر تفسیروں کو پڑھ کر قرآن کے معانی اور قرآن کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ قرآن کا ساتھی ہے, اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے. پھر جو اسے سمجھ میں آتا ہے صحیح ذرائع سے, اس پر وہ عمل کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو, ابھی پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے. تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, چونکہ قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے, تو یہ صاحب قرآن ہے, یہ قرآن کا ساتھی ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہے. تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے. اور وہ ہوگا جو صاحب قرآن ہوگا, کہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن سمجھتا ہے, اور اپنی زندگی میں قرآن کے احکام کو جگہ دیتا ہے. تو مسلمان صاحب قرآن اور صاحب قرآن مسلمان, اور تاریخ قرآن مسلمان نہیں, اور جو مسلمان نہیں وہ تاریخ قرآن. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, زمانے میں وہ معزز تھے صاحب قرآن ہو کر, صاحب قرآن تھے تو زمانے میں معزز تھے. ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ہم نے قرآن کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, قرآن پڑھتے نہیں, قرآن سمجھتے نہیں, اور قرآن کے احکام جب بیان کیے جاتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے, اس لیے ہم ذلیل ہوئے. تو قرآن مجید جو ہے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے. اسے جو حرز جان بنا لیتا ہے, جو سینے سے لگا لیتا ہے, اس کے سامنے جو اپنا سر جھکا دیتا ہے, اپنی گردن جھکا دیتا ہے, اور یہ طے کر لیتا ہے کہ اب مجھے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کے مضامین کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے لیے کامیابیوں کی راہیں کھولیں گے. اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ عنکبوت کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, وہ بھی قرآن مجید کا ایسا ٹکڑا ہے کہ جس میں ایک نسخہ کیمیا ہے. جو اس پر عمل کرے گا پورا دین اس کی زندگی میں آئے گا, اور اس کے ذریعے پورا دین اس کے گھر والوں کی زندگی میں آئے گا, اس کے دوستوں کی زندگی میں آئے گا, جس بستی میں وہ رہتا ہے اس بستی میں آئے گا, جہاں جہاں یہ جائے گا اللہ تعالی شانہ کا پورا دین لوگوں کی زندگیوں میں آتا چلا جائے گا. اور بہت مختصر نسخہ. اللہ تعالی شانہ خطاب فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور مقصود تو خطاب امت کو ہے, مگر اس خطاب کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو, محتمم مدرسے کے پرنسپل اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, اور وہ ان سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ صبح مدرسہ شروع ہونے سے پہلے روزانہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کر لیا کیجیے, تو وہ محتمم صاحب جو ہیں وہ خطاب عام کرنے سے پہلے یا خطاب عام کرنے کے بعد وہاں جو سینئر اساتذہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سبق پڑھانا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ آپ یاسین شریف کی تلاوت نہ کر لیں. بہت ضروری ہے یہ. صبح سویرے سب سے پہلا کام یاسین شریف کی تلاوت, بہت فائدہ ہوگا اس سے. پورے دن کی ضرورتیں پوری ہوں گی, پورے دن میں جو کام آپ کریں گے اس کام میں برکت پیدا ہوگی. آپ حضرات سے میری اپیل ہے, درخواست ہے. تو یہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں محتمیم صاحب کے سامنے, پرنسپل صاحب کے سامنے, ان کے دلوں میں اس کام کی عظمت اور زیادہ بڑھتی ہے کہ او ہو, یہ کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے پرنسپل صاحب اساتذہ کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ کوئی بہت اونچا کام معلوم ہو رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو چاہتے تو یہ تھے کہ اپنے بندوں کو ان دو باتوں کا حکم دیتے جن باتوں کا حکم اس سورہ عنکبوت کی اس آیت میں کیا گیا ہے, مگر خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. امت کو خطاب نہیں فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ پڑھنے والوں کے دلوں میں عظمت پیدا ہو کہ اوہو یہ کوئی ایسا کام ہے جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے, یہ کوئی بہت اونچی چیز معلوم ہو رہی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. واقم الصلاۃ, اور آپ نماز کو قائم کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تلاوت کر ہی رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نمازوں کی پابندی کر ہی رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم کی ضرورت نہیں تھی, اس خطاب کی ضرورت نہیں تھی, مقصود امت ہے. مگر ان دو حکموں کی عظمت, ان دو حکموں کی اہمیت, ان دو حکموں کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی, اور آپ نماز کو قائم کیجئے. قرآن میں ہر جگہ پر نماز کو قائم کیجئے, نماز کو قائم کیجئے, تقریباً ہر جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. نماز پڑھیے نہیں, نماز قائم کیجئے, نماز قائم کیجئے, نماز قائم کیجئے. اور یہ لفظ جو ہے اقام یقیم اقامتن, یہ عربی کا جو لفظ ہے, اس کا معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا, کسی چیز کو سیدھا کرنا, درست کرنا. اسی لیے جب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ قم, تو میں کھڑا ہو گیا, یہ بھی اقام یقیم ہی سے, بلکہ اقام یقیم و قام یقوم سے بنا ہے کہ قام یقوم میں کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جب بیٹھا ہوا تھا تو ٹیڑھا میڑھا تھا, جب کھڑا ہوا تو سیدھا ہو گیا, قم تو میں کھڑا ہو گیا. اقام یقیم کسی کو کھڑا کرنا یا کسی چیز کو سیدھا کرنا, اور اسی سے ہے استقام یستقیم استقامتن, استقامت مضبوطی کے ساتھ سیدھا رہنا. قل آمنت باللہ ثم استقیم, آپ کہیے کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا, اس کے بعد سیدھے رہیے, سیدھے رہیے یعنی صراط مستقیم پر رہیے. تو اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا. تو قرآن میں جہاں کہیں حکم آیا ہے یہاں پر بھی ہے, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجئے, یعنی نماز کو سیدھی کریے. اقیم الصلاۃ, مومنین کو حکم ہے کہ نماز کو سیدھی کرو, نماز کو ٹھیک کیجئے, درست کیجئے, سیدھی کیجئے, سیدھی رکھیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو ظاہری آداب ہیں, نماز کے جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, ان کے ساتھ نماز میں جو سنتیں ہیں, نماز کے جو ظاہری آداب ہیں, ان سب کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے جو باطنی تقاضے ہیں کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اس کا بھی اہتمام کیجیے. تو نماز پڑھیے, اگر اتنا ہوتا کہ نماز پڑھیے تو فرائض واجبات کا اہتمام کر لیا نماز ہو گئی, لیکن نہیں, کہا کہ نماز کو قائم کیجیے, یعنی نماز کے فرائض کا بھی اہتمام کیجیے کہ جگہ بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہوں, بدن بھی پاک ہو, نجاست حقیقیہ سے بھی پاک ہو, نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہو, حدث اکبر سے بھی پاک ہو, حدث اصغر سے بھی پاک ہو, قبلے کی طرف رخ ہو, وقت صحیح ہو, پھر نماز کے اندر رکوع, سجدہ, قیام, قرات, فرائض واجبات کا بھی اہتمام کیجئے, ساتھ میں سنتوں کا بھی, سنتوں کا بھی, کہ جب نماز شروع کریں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں کو, اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے جائیں کہ انگوٹھا کانوں کی لو تک آ جائے, اور ہاتھ جو ہے دونوں قبلے کی طرف ہوں, اور نہ انگلیاں بالکل کھلی ہوں نہ بالکل بند, بالکل اپنی اصلی حالت پر ہو. یہ نماز کی سنتوں کا بھی خیال کیجیے, نماز کی سنتوں کا خیال کیجیے. ہاتھ جب باندھنے کا موقع آئے تو ناف کے نیچے ہو, پہلے بایاں ہاتھ ہو, اس کے اوپر دایاں ہاتھ ہو, اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح ہو کہ چھوٹی انگلی پہنچے کے نیچے ہو, بڑی انگلی پہنچے کے اوپر ہو, تین انگلیاں کلائی کے اوپر ہوں اور اس طرح پکڑے ہوئے ہو. سنت, سنتوں پر بھی عمل کیجئے اور مستحبات پر بھی عمل کیجئے. سنت کیا ہے؟ سنت کہ جب قیام کرے تو پاؤں دونوں اس طرح ہوں کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو, پاؤں اس طرح ہو کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو, اس طرح بھی نہ ہو, اس طرح بھی نہ ہو, اینگل میں نہ ہو, نہ انورڈ نہ آؤٹ ورڈ, نہ اندر کی طرف نہ باہر کی طرف, سیدھے بالکل. اور مستحب یہ ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہو, یہ مستحب ہے. اقامت صلاۃ, نماز کو درست کیجئے, نماز کو سیدھی کیجئے, نماز کو برابر کیجئے, نماز کو ٹھیک کیجئے. ظاہر کے جتنے فرائض ہیں, جتنے واجبات ہیں, جتنی سنتیں ہیں, جتنے مستحبات ہیں, جتنے آداب ہیں, ان کو آپ اپنی نماز میں لائیے. اور باطن کے جو تقاضے ہیں کہ خشوع ہو, خضوع ہو, دھیان ہو, اللہ کی عظمت ہو, اللہ کی بڑائی ہو, یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, یہ احساس ہو کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو, اس خشوع خضوع کو بھی لائیے. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجیے. ہم لوگ میرے بھائیوں نمازوں کو پڑھتے تو ہیں, نمازوں کو قائم نہیں کرتے, اور چونکہ نمازوں کو پڑھتے ہیں اور نمازوں کو قائم نہیں کرتے, اسی وجہ سے نماز کا جو اثر ہے, نماز کی جو خاصیت ہے جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے, ہماری زندگیوں میں وہ اثر نظر نہیں آتا, نماز کی وہ خاصیت ظاہر نہیں ہوتی. اور وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. دیکھو کیسا نسخے کیمیا ہے, کیسا نسخے کیمیا کہ اگر کوئی شخص ہر چیز کو چھوڑ دے اور صرف نماز پر محنت کرے اور طے کر لے کہ میں نماز کو قائم کروں گا, نماز کو ٹھیک بناؤں گا, نماز کو شان والی بناؤں گا, نماز کو ٹھاٹھ والی بناؤں گا, نماز کو ٹھاٹھ والی بناؤں گا. بعض حضرات نے ایک لطیفہ پیدا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آٹھ والی نماز پڑھتے ہیں, یعنی ہر آٹھویں دن. آج جمعہ کی نماز پڑھی تو آج کا دن بھی گن لو, اب جمعہ پہلا دن, سنیچر دوسرا دن, اتوار تیسرا دن, کرتے کرتے آٹھویں دن, تو آٹھ والی نماز وہ پڑھتے ہیں, آٹھ والی. اور کچھ وہ ہیں جو 360 والی پڑھتے ہیں, یعنی جمعہ بھی نہیں, عید والی پڑھتے ہیں صرف, سال میں ایک یا دو. اور کچھ وہ ہیں جو کھاٹ والی پڑھتے ہیں, یعنی آٹھ والی بھی نہیں، 360 والی بھی نہیں، کھاٹ کے اوپر. پہلے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو چار پائی کے اوپر ہی جنازے کو اٹھا کر لے جاتے تھے، تو جنازے کو کھاٹ کہتے ہیں، کھاٹ کھاٹ. تو کھاٹ والی، کچھ لوگ کھاٹ والی پڑھتے ہیں، مسجد میں تو آتے ہی نہیں کبھی، مسجد میں آتے ہی نہیں. مسجد میں آنے کو وہ اپنے بیکورڈ، اپنا بیکورڈ ہونا سمجھتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک لطیفہ دوسرا بھی یاد آ گیا. ویسے میں زیادہ اپنی باتوں میں لطیفے سنانے کا عادی بھی نہیں ہوں اور قائل بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اگرچہ تقریر کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب تقریر کرنے والا اکتاہٹ کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان کی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک آدھ لطیفہ بیچ میں ایسا بیان کر دے جو لطیفہ بھی ہو اور سبق آموز بھی ہو، اس سے کوئی سبق نکلتا ہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی لطائف ملتے ہیں، مگر وقفے وقفے سے، ایسا نہیں کہ بس لطیفوں کے پیچھے ہی پڑ جاتے تھے اور وہ مجلس جو ہے وہ ایک ہنسی مذاق کی ہو جاتی ہے اور پھر اثر نہیں رہتا، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو آداب میں سے ہے، واعظ و نصیحت اور خطابت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب اکتاہٹ کو دیکھے تو ان کے ذہنوں کو دوبارہ حاضر کرنے کے لیے بیچ میں ایسا لطیفہ جس میں کچھ سبق بھی ہو. تو ایک دیہات میں ایک صاحب تھے، ان کی بھینس مسجد میں گھس گئی. اب بھینس مسجد میں گھس گئی تو مسلیوں کا ریاکشن آپ سمجھ سکتے تھے، اس کو نکالنے کی کوشش کی. اور بھینس جو ہے وہ بہت بے حس مخلوق ہے، بے حس مخلوق. تو اسے ذرا دھکے دے کر، کچھ لاٹھیوں سے مار کر وہ نکالنے کی بیچارے کوشش کر رہے تھے. تو ابھی اسے کسی طرح دھکے دے دے کر، مار پیٹ کر جوتوں کی جگہ تک پہنچایا تھا کہ وہاں سے اس بھینس کا مالک بھی بھینس کو تلاش کرتے کرتے نکل آیا اور وہ ٹکرا گیا اپنی بھینس سے. کہا کہ اللہ کے بندو، گونگا جانور ہے، اس پہ ظلم کر رہے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ گونگا جانور اور ظلم کر رہے ہو، دیکھتا نہیں کہ مسجد میں گھس گئی ہے. تو کبھی بے سمجھ جانور ہے اس لیے گھس گیا ہے. مجھ سمجھدار کو کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے سمجھ جانور ہے اس لیے مسجد میں گھس گیا ہے. اس سمجھدار کو کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا، پانچ وقت جانا، رکو کرنا، سجدے میں سر رکھنا، یہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے. یہ لوگ 1400 سال پہلے کے زمانے میں رہتے ہیں، تو وہ صرف کھاٹ والی نماز پڑھتے ہیں، کھاٹ. اور وہ بھی منہ دکھانے کے لیے آنا پڑتا ہے رشتے داروں کو، دوستوں کو. تو ایک نماز آٹھ والی ہوئی، دوسری 360 والی ہوئی، تیسری کھاٹ والی ہوئی. کہتے ہیں چوتھی نماز اپنی زندگیوں میں لاؤ، ٹھاٹ والی، ٹھاٹ والی، شان والی، شان والی نماز لاؤ اپنی زندگیوں میں. اور شان والی نماز کب بنے گی؟ جب فرائض کا اہتمام ہوگا، واجبات کا اہتمام ہوگا. یعنی نماز کے اندر کے فرائض، نماز کے باہر کے فرائض ہیں. کون سی چیزیں نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے؟ نماز کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہے، واجبات، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. کون سی چیزیں واجب ہے، کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کب نماز فاسد ہو جاتی ہے. نمازوں کے اندر سنتوں کو لاؤ، سنتوں کو. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جن کو سنتوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، الحمدللہ، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ سنت کے نام سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، سنت سے ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور دل میں چاہتیں ہوتی ہیں کہ کاش کے میرے زندگی میں زیادہ سے زیادہ سنتیں آئیں. اور جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں یہ سنتیں ہیں تو دل میں ایک قسم کی لالچ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کاش کے مجھے بھی اس کی توفیق مل جائے، کاش کے مجھے بھی اس کی توفیق مل جائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، سنتوں سے محبت کا ہو جانا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا حل تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو انٹلیکچوئل محبت نہیں ہوتی تھی اس چیز سے، ان کو نیچرل محبت ہو جاتی تھی. ایک انٹلیکچوئل محبت ہوتی ہے، عقلی محبت. جیسے اگر ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کرے کہ آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا تو طبیعت جو ہے اسے ناپسند کرے گی. نیچرلی اندر دل یہ چاہے گا کہ کاش کے آپریشن نہ کرانا پڑتا، مگر عقل کیا کہتی ہے نہ کراؤں گا بھائی. اور اگر اس دن کسی جگہ شادی ہو، کوئی اور اہم کام ہو، لوگ کہ نہ نہ بھائی ہمارا تو آپریشن ہے، نہ ہم نہیں آ سکتے. بلکہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیوں تاخیر ہو رہی ہے، اپوائنٹمنٹ 3 مہینے کے بعد آپ دیکھو. محبت ہے، عقلی محبت. تو ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل محبت اور ایک ہوتی ہے نیچرل محبت. گلاب جامن دیکھ لیے تو دل نے چاہا کہ کھا لینا چاہیے، مٹھائی دیکھ لی کھانا چاہیے، یہ نیچرل محبت. تو ایک عقلی محبت ہوتی ہے، جس محبت کا شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ عقلی محبت ہے، نہ کہ طبی محبت. طبی محبت ضروری نہیں ہے، عقلی محبت. طبی محبت ضروری نہیں ہے. اسی لیے بسا اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ ایک طرف شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، ایک طرف بیوی کا تقاضا ہے، تو دل ایسا کرتا ہے کہ یار بیوی جو کہہ رہی ہے وہ کر لینا چاہیے، بیوی جو کہہ رہی دل. تو آدمی کبھی کبھی شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ میرا دل تو بیوی کی طرف جا رہا ہے نہ کہ شریعت کے حکم کی طرف. نہیں، یہ تو طبی محبت ہے، مگر عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے دکھ ہوگا مگر نہیں، مجھے اللہ کے اس حکم کو تو پورا کر ہی لینا چاہیے. یہ عقلی محبت، عقلی محبت. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ صرف عقلی محبت نہیں ہوتی تھی، طبی بھی ہو جاتی تھی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحب نے دعوت کی اور 5 آدمیوں کو بلایا، میں بھی ساتھ گیا، میں خادم تھا تو میں ساتھ ساتھ میں بھی گیا، میری بھی دعوت تھی ان 5 آدمیوں میں، ایک چھٹا آدمی بھی ہمارے ساتھ ہو گیا. دیکھو ایک ایک واقعہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بیان کیا اس میں کتنے سبق ہمارے لیے ہوتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث سے کتنے مسائل کا استنباط کیا ہے بخاری شریف میں، اس ایک حدیث سے، ایک حدیث سے. اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا ایک غلام تھا اور وہ غلام جو ہے وہ گوشت بیچنے کا کام کرتا تھا. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ استدلال کیا کہ گوشت بیچنے کا کام کرنا یہ کوئی برا پیشہ نہیں ہے، اگر اسے کوئی اختیار کرتا ہے رزق حلال کے لیے تو جائز ہے، اور دوسروں کو اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ صحابی رسول جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ برا پیشہ نہیں ہے، اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو بوچھری کا کام کر رہا ہے. ایک یہ مسئلہ استنباط کیا. تو کہا کہ ان صاحب نے دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، اور یہ جو غلام تھا جو گوشت بیچنے کا کام کرتا تھا وہ طباخ بھی تھا، کھانا پکاتا بھی تھا، تو اسے کہا کہ بھائی 5 آدمیوں کے لیے تم کھانا پکاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کھانا پکایا، کھانا پکایا تو اس نے شوربہ پکایا اور شوربے میں 2 چیزیں ڈالی، کدو، پمپکن. تو پمپکن کے ٹکڑے بنا کر اس نے کدو کو ڈالا اور ساتھ میں خشک کیے ہوئے سورج کی گرمی میں نمک میں بھگو کر خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی اس نے اس میں ڈالے. فریج فریزر کا زمانہ نہیں تھا تو گوشت کی حفاظت اس طرح کرتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس سے ایک اور مسئلہ استنباط کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو تلاش کرنے لگے شوربے میں، اپنی طرف جو کدو کا ٹکڑا تھا وہ آپ نے کھا لیا، دوسرا تھا وہ بھی کھا لیا، تیسرا تھا کھا لیا، تو پھر اپنی طرف نہیں رہا تو ادھر ادھر آپ ہاتھ گھمانے لگے، ہاتھ گھمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی پیالے میں بیٹھ کر میں بھی کھانا کھا رہا تھا. اللہ اکبر, کیا قسمت انس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پیالے میں بیٹھ کر میں بھی کھانا کھا رہا تھا. تو کہا کہ میں تلاش کر کر کے کدو کے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنے لگا, یوں سامنے رکھنے لگا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو, اتنی بھی زحمت نہ ہو تلاش کرنے کی. اس سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ یہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے ایک ہی پلیٹ میں ایک سے زائد آدمی, تو ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے, اپنی طرف سے کھانا چاہیے. لیکن اگر پلیٹ میں دو چیزیں تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اب ہماری طرف حلوہ ہے اور آپ کی طرف پھل ہے, تو کہتے ہیں جب دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اگر ہم اپنی طرف سے کھاتے رہیں گے تو حلوہ ہی ملے گا اور پھل نہیں ملے گا, اور آپ اپنی طرف سے کھاتے رہیں گے تو پھل ہی ملے گا حلوہ نہیں ملے گا. تو اپنی طرف سے کھانے کا اس وقت حکم ہے جب پوری پلیٹ میں ایک ہی قسم کا کھانا ہو, اگر دو قسم کا تین قسم کا کھانا ہو تو دوسرے کی طرف بھی آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. اور کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کدو نہیں رہا تو آپ نے دوسری طرف بھی ذرا ہاتھ مارا. تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ جب کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے جس کو اس سے انس ہے, اسے اس سے انس ہے, محبت ہے ادھر بھی محبت ہے, اور اس کی طرف ہاتھ ڈالنے سے اسے گھن نہیں ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے کہ خوشی میں اضافہ ہو, تو ایسے موقع پر ادھر ادھر ہاتھ اگر کوئی مارے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں انس بیٹھے ہوئے تھے جو عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی طرف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھیں گے تو ناراضگی تو کیا ہوگی بلکہ اس کھانے کے متبرک ہونے کی وجہ سے وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے. اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کھانا کھانے کے لیے تو پانچ کی دعوت تھی, ایک چھٹے صاحب بھی ساتھ ہو گئے. اب اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کے لیے تو نہیں جاتے تھے جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں ایسے شخص کو توفیلی کہتے ہیں کہ کسی اور کی دعوت کی توفیل میں ان کو بھی کھانا مل گیا. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دخل مغیرن وخرج سارقن, کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو کسی اور کے ساتھ دعوت میں چلا جائے تو یہ داخل تو ہوتا ہے چھاپا مارنے والا بن کر, کسی اور کے دسترخوان پہ چھاپا مارتا ہے, اور چھاپا مار کر بیٹھ کر کے جو کھاتا ہے تو کہا کہ یہ نکلتا ہے چور بن کر. وہ جو کھانا اس کا حق نہیں تھا وہ چوری کر کے اپنے پیٹ میں باندھ کر کے لے جا رہا. اس لیے کسی کے یہاں بغیر دعوت کے کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جب پتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی یہاں ان کی دعوت ہے اور یہ حضرات تو کھانے کے لیے جا رہے ہیں, ہاں اگر ایسا محسوس ہو کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا چل گیا کہ ہم بھی آئے ہیں اور بطیب خاطر خوش دلی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ بھی تشریف لائیے اور بے تکلفی بھی ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ اور مشائخ کے ساتھ بھی ان کے چاہنے والے بیان میں شریک ہوتے ہیں اور بیان کے بعد وہ جس جگہ پر جاتے ہیں وہ سارے معتقدین ساتھ. اب انڈیا پاکستان وغیرہ جگہوں میں تو غربت بھی ہوتی ہے, اس بیچارے نے ایک کا دو کا تین کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت, تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کی نہیں عائشہ بھی ساتھ جائے گی. دیکھو کیسا ماحول, جن کی زندگیوں پر شریعت مطہرہ حکمرانی کرتی ہے ان لوگوں کی زندگیاں کیسی آزاد ہوتی ہیں. دیکھو کتنی آزادی سے. اب یہ کس جگہ پر آپ نے فرمایا؟ ایسی جگہ پر فرمایا جہاں فرما سکتے تھے, بے تکلفی, قریب کا آدمی تھا, کہا کہ اکیلے نہیں عائشہ بھی ساتھ جائے گی. اب ان کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا پھر تو نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اس سیرت کا موضوع بھی عجیب ہے, ایسی ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے, تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ تھا ان کو، بہت محبت تھی، تو بازار میں جب بھی کوئی عمدہ چیز نظر آتی تھی تو خرید کر لی جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر خود تھے قلاش تو اداری خرید لیتے تھے. اچھا شہد نظر آئے، او ہو یہ تو میرے محبوب کے کھانے کے لائق ہے، خرید لیا اور جا کر کے پیش کر دیا کہ حضرت قبول فرما لے. گھی اچھا نظر آ گیا خرید لیا، جو اچھا نظر آیا خرید لیا. اور تھے کلاش، ادائیگی کی طاقت نہیں تھی، اب مدت گزر جاتی تھی اور جب وہ پیچھے پڑ جاتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ بھائی آج ادائیگی کا دن ہے، چل میرے ساتھ، اور اسے لے جاتے تھے دربار رسالت پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کر بے تکلفی سے عرض کرتے تھے کہ حضرت فلاں دن جو شہد لے کر کے حاضر ہوا تھا وہ تو ادھار خرید کر لایا تھا، بہت کوشش کی مگر کوئی سبب نہیں بن پڑا، تب آپ ہی ادا فرما دیجیے. ایک دوسرے صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر سانولے رنگ کے، بالکل کم درجے کے غلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو نظر آ گئے کہ یہ تو ظاہر ہے، تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ انہیں پکڑ لیا، اس طرح پکڑ لیا کہ وہ حرکت نہ کر سکے اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہ دیکھ سکے کہ کون ہے. پہ نبوی طاقت تھی، رکانا پہلوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گرا دیا تھا، پکڑ لیا. اب یہ بہت حرکت کرے کہ پتا چلے کہ کون ہے، یعنی اندازہ کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دل لگی کر رہے ہیں ایک ایسے صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں شاید کسی کے دل میں ایسا خیال ہو کہ یہ کمتر ہے، تو اس کمتر کو بہتر بتلانے کے لیے دیکھو کیسا ان کے ساتھ معاملہ ہے. اور تھوڑی دیر جو ہے ان کو تشویش ہوئی، اس کے بعد آپ اعلان کرنے لگے کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا. اب آواز جب کان میں آئی اور پتا چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بجائے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کے اب وہ اپنے بدن کو مس کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ، کیا ایسا موقع مجھے کہاں ملے گا. اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بیچنے کی کوشش فرما رہے ہیں، گھاٹے کا سودا ہوگا، گھاٹے کا سودا ہوگا، میری کہاں ایسی قیمت، مجھے آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھاٹے کا سودا، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا سب اب متوجہ تھے، اور اس میں ان کی زبان سے یہ نکلا کہ گھاٹے کا سودا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر، اللہ کی نظر میں تو کھوٹا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، کتنی پاکیزہ زندگی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ نا عائشہ اگر ساتھ ہے تو پھر دعوت نہیں. پھر وہ آئے کچھ دنوں کے بعد اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت آپ کی، عائشہ بھی ساتھ چلی. کہا نا عائشہ نہیں، ہمارے زمانے میں اگر ہم ہمارے حضرت کو دعوت کہیں کہ حضرت آپ کی دعوت ہیں، اور حضرت اگر ایسا فرما دیں کہ میرے ساتھ میرے 10 خادم بھی آئیں گے، جرت ہے کسی مرید کو یہ کہنے کی کہ نہیں؟ ہمت ہوگی کسی مرید کو؟ اگر اس کے بس میں نہیں ہوگا تو کہیں سے قرض لا کر کے بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر جرت کرے تو حضرت ناراض بھی ہو جائے. اللہ معاف کرے، شریعت مطہرہ سے ہم لوگ اتنے دور ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ناراض بھی ہو جائیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ 10 آدمی اور آئیں گے اور دیکھو یہ ناراض ہو گئے. یہ سب آداب المعاشرت کے تقاضے ہیں. بھائی انہوں نے ہمیں دعوت کہی، دعوت کہی تو ہم شرطی یا دعوت قبول کرنا چاہتے تھے، ہم نے شرط لگا دی، یہ ہمارا حق تھا، اور ان کا حق یہ تھا کہ اس کو مسترد کر دے، انہوں نے مسترد کر دیا. اب بھائی عائشہ جادی تو ان کو ان کے لیے کیا بڑا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ گھر میں انتظام نہیں ہوگا. تیسری مرتبہ پھر آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا عائشہ ساتھ جائے گی، کہ ہاں عائشہ بھی ساتھ جائے گی. اب کی بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرما لیا. ہاں تو کدو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ آدمیوں کو کھانے کے لیے بلایا، اور وہاں جو ہے وہ ایک چھٹے ساتھی بھی ساتھ چل دیے، تو فیلی تو تھے نہیں وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہوں گے تو ساتھ انہوں نے بھی چلنا شروع کر دیا. وہ ہر ہر نقل و حرکت کو دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے تھے. جب وہاں پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ ہمارے پیچھے پیچھے ایسے ہی آ گیا ہے، تو ہمارے دباؤ کی وجہ سے اسے کھلانا ہی پڑے گا، آپ ایسا محسوس نہ کیجیے. اپنی مرضی سے اگر آپ انہیں اجازت دیں اور یہ کھا لیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو انہیں منع کر دیجیے، انہیں منع کر دیجیے. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم جب یہاں لیسٹر تشریف لائے تھے، مجلس دعوت الحق میں حضرت کا قیام تھا، تو ایک دن کھانے کے وقت میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور عام مجلس ہوتی تھی، حکیم صاحب عمومی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کشش بھی بہت زیادہ تھی حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ میں، اور دسترخوان لگ گیا. کسی کی طرف سے دعوت تھی حکیم صاحب کی، وہ صاحب کھانا لے کر کے آئے، دسترخوان لگ گیا، اور انہوں نے حکیم صاحب کے ساتھ جو مہمان تھے ان کو بھی مدعو کیا ہوگا، اپنے بھی کچھ لوگوں کو مدعو کیا ہوگا. تو جب دسترخوان لگ گیا اور حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت کھانا تیار ہے، تو حضرت بہت بلند آواز سے یہ اعلان کرتے ہوئے اٹھے کہ بھئی جن حضرات کی دعوت ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، جن حضرات کی دعوت ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں کچھ آدمیوں کا زیادہ بنا کے لایا ہوں، اور میری چاہت یہ ہے کہ یہاں جتنے حضرات ہیں وہ سبھی کھانے میں شریک ہو جائیں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی ان کی طرف سے سب کی دعوت ہے، اب سب کھانا کھا کر جائیں. دیکھو شریعت مطہرہ کے اصول، شریعت مطہرہ کے ضابطے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اور مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ ایسے ہی کسی کے گھر کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بیٹھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے، کدو، تو فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے دبا ان کو اور کدو اتنا مرغوب نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے جب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا اور کدو اور پمکن بہت مرغوب ہے، اس دن سے آج تک برابر میں اپنے دل میں کدو کے لیے محبت کو پا رہا ہوں. تو ان حضرات کو جو ہے وہ طبعی محبت ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں طبعی محبت نہ ہو تو عقلی محبت تو ہو، نیچرل محبت نہ ہو تو انٹلیکچوئل محبت تو ہو، اور سنتوں سے محبت ہے. مگر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ کھانے کی، پینے کی، لباس کی، سونے کی، ان سنتوں کا ہم کتنا مذاکرہ کرتے ہیں. خانقاہوں میں دیکھو تو اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے محتم بشان عبادت ہے. اس عبادت کے بارے میں اگر کسی دیندار شخص سے پوچھا جائے کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہے، وہ بتا نہیں سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں. اگر ہم نماز کو قائم کرنا چاہتے تو ہم معلوم کرتے کہ نماز میں فرائض کیا ہے، نماز میں واجبات کیا ہے، نماز میں سنتیں کیا ہے، اور پھر کسی کو دکھاتے کہ بھئی دیکھو میرے ہاتھوں کو ذرا دیکھو صحیح ہے یا نہیں، میری کمر کو دیکھو سیدھی ہے یا نہیں جب میں رکوع میں جاتا ہوں، میری نگاہ کہاں ہے، مجھے کہاں دیکھنا ہے، نگاہیں کہاں رہنی چاہیے، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے. تو فرائض بھی ہوں، واجبات بھی ہوں، سنن بھی ہوں، مستحبات بھی ہوں، آداب بھی ہوں، یہ ظاہری چیزیں، اور باطن کی چیز خشوع، خضوع، اللہ کا استحضار، جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اب آپ کہیں گے کہ نماز کو قائم کر رہا ہوں, اور نماز کو قائم کر رہا ہوں تو اس کا اثر پھر ظاہر ہوگا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اب نماز روکے گی فحشاء سے اور نماز روکے گی منکر سے. فحشاء اور منکر میں کیا فرق ہے؟ فحشاء ہر اس برائی کو کہتے ہیں جس پر پوری دنیا کے عقل مند انسانوں کا اتفاق ہو کہ یہ چیز بری ہے. اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, عقل مند ہونا کافی ہے. پوری دنیا کے عقل مند انسانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چیز بری ہے, جیسے جھوٹ بولنا. پوری دنیا کے جتنے عقل مند لوگ ہیں سب کہیں گے کہ یہ بری چیز ہے. کسی کو گالی دینا, پوری دنیا کے عقل مند لوگ کہیں گے کہ یہ بری چیز ہے. حد سے زیادہ شراب پی لینا, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک زمانے تک نفس شراب کو پوری دنیا کے عقل مند لوگ کہتے تھے کہ بری چیز ہے. زینا کو پوری دنیا کے عقل مند لوگ کہتے تھے کہ یہ بری چیز ہے. تو فحشا اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پوری دنیا کے عقل مند لوگ کہتے ہوں کہ یہ بری چیز ہے, اور منکر وہ گناہ ہے جس پر مسلمان متفق ہوں کہ یہ حرام ہے. مسلمانوں سے مراد فقہا, جس پر فقہا متفق ہوں کہ یہ حرام ہے, اور جس چیز کے حرام ہونے اور حلال ہونے میں, فرض ہونے میں فرض نہ ہونے میں مجتہدین کا ائمہ فقہا کا اختلاف ہو جائے تو اسے منکر نہ کہا جائے, اس لیے کہ وہ منکر نہیں ہے. تو نماز میں یہ خاصیت ہے, نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے ظاہری باطنی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت لائی گئی کہ حضرت فلاں شخص جو ہے وہ بہت اہتمام سے نمازیں پڑھتا ہے مگر ساتھ میں چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو دیکھا تھا مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے, اور ان کی نماز کی کوالٹی بھی آپ پہچانتے تھے, تو آپ کو پتا تھا کہ یہ نماز کو قائم کرتا ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے, نماز قائم کرتا ہے, اس کی نماز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ٹھاٹھ والی نماز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فکر مت کرو, اس کی نماز اس سے چوری کی عادت کو چھڑا دے گی. یعنی نصیحت کرنے کی ضرورت, سمجھانے کی ضرورت, ڈانٹ ڈپٹ کی, پکڑ دھکڑ کی نہ ضرورت ہی نہیں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمران, اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اور نماز کے اہتمام کے باوجود وہ بے حیائی اور بری باتوں سے پرہیز نہیں کرتا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ نماز عند اللہ مقبول ہوتی, اس میں وہ طاقت ہوتی, تو اس کی زندگی میں وہ بے حیائی رہتی ہی نہیں. تو میرے بھائیوں, نماز پر محنت کرو. نماز دیکھو کیسا نسخہ بتایا, نماز پر محنت کرو. نماز پانچ وقت کی نمازیں اہتمام سے پڑھی جائے, پانچ وقت کی نمازیں مسجد میں آ کے پڑھی جائیں, اور پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ بھی پڑھی جائے, سنت غیر موقدہ بھی پڑھی جائے, نوافل بھی پڑھی جائے, قضا ہے قضا کو پوری کی جائے, ادا کی جائے, اور پھر اس کے علاوہ اور تہجد پڑھی جائے, اوابین پڑھی جائے, اور ان نمازوں کے جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, جو سنن ہیں, جو مستحبات ہیں, ان کا اہتمام کیا جائے, اور خشوع اور خضوع کو لانے کی کوشش کی جائے. خشوع اور خضوع آئے گا دل پر محنت کرنے سے, تزکیہ کی برکت سے خشوع خضوع آئے گا. تو جب تک نماز کا باطن درست نہ ہو, کم سے کم نماز کے ظاہر کو تو درست کیجئے. اس لیے کہ نماز کا ظاہر درست کرنا یہ بہت آسان ہے, اور جب نماز کا ظاہر درست ہو جاتا ہے تو نماز کا باطن خود بخود درست ہو جاتا ہے. ایک عمارت کا ظاہر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر گھر والے کو بہت فکر لگ جاتی ہے کہ بھائی اب اس کا ڈیکوریشن ختم ہونا چاہیے. ظاہر ڈھانچہ ہی نہ ہو تو باطن کیسے درست ہوگا؟ نماز کا ڈھانچہ ٹھیک کرو. اور علماء کے پاس بیٹھ کر, کتابوں میں پڑھ کر, نماز کی جو ترتیب ہے, نماز کا جو طریقہ ہے اسے سیکھو, اور سیکھ کر نمازوں کو پڑھو. اور ساتھ میں تلاوت کتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، روزانہ صبح کو یاسین شریف کی تلاوت لازمی، رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت مغرب سے بعد سے لے کر سونے تک میں سورۃ الملک پڑھو، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو، اس سے آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور سورۃ الواقعہ پڑھو، اس سے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے ہر رات، لم تصبہ فاقت، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آخری وقت تھا، بیمار پرسی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خلیفہ وقت. تو السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد آپ نے پوچھا کہ ماذا تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ذنوبی، میری تکلیف تو میرے گناہ ہے. اللہ اکبر، صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ذرا کپڑا جو ہے وہ اوپر سے تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے کپڑے کو یوں کر کے نیچے ذرا کھینچ لیا، حیا آئی آپ کو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ میرے ابا جی داخل ہوئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر داخل ہوئے اسی طرح بیٹھے ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ نے کپڑے کو نیچے سرکا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، عثمان کی شخصیت ایسی ہے کہ اس سے تو آسمان والے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے وہ تشریف لے گئے اور پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے آپ کا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذنوبی ہے. کتنے بڑے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود، کہ ایک مرتبہ آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی تو پنڈلیوں پر نظر پڑ گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، اور ان کی بالکل دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف مسکرانے لگے اور ذرا ہنسنے لگے، دل لگی کے طور پر، کچھ حکارت تھے نا، یہ آپس میں دوستی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مسکراہٹ کو دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے یہ ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، ان پنڈلیوں کا مقام کیا ہے تم جانتے ہو؟ لرجل عبد اللہ ابن مسعود فی المیزان یوم القیامت اثقل من جبل احد، کہا کہ اس کی ایک پنڈلی قیامت کے دن جب میزان میں رکھی جائے گی تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگی، اس لیے کہ یہ قدم جن جن کاموں کے لیے اٹھتے ہیں وہ بہت اونچے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اونچے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوچھا کہ ماذا تشتکی، آپ کو بیماری کیا ہے، کیا پرابلم ہے آپ کا؟ تو کہا کہ ذنوبی، میرا پرابلم تو میرے گناہ ہے. کہا ماذا تشتہی، کسی چیز کی خواہش؟ کہا کہ ہاں، رحمت و ربی، میرے رب کی رحمت کی خواہش ہے. پوچھا کہ الا امر لک طبیب، کیا میں آپ کے لیے طبیب کو بلواؤں؟ تو فرمایا کہ لقد امرضنی الطبیب، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اصل جو شافی ہے، اصل جو ڈاکٹر ہے، انہوں نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی اس بیماری سے اب میں. الا امر لک بیعطا، آپ جوان جوان بچیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بیت المال میں سے آپ کے لیے کچھ عطا کا حکم کر دوں، کچھ بخشش عطیہ کا؟ تو کہا کہ نہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری بچیوں کو، اس لیے کہ دیکھو کتنا یقین ہوگا، باپ مر رہا ہے، پیچھے بچیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں، لڑکیوں کو چھوڑ، یقین کتنا. کہا کہ نہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی بچیوں کی فکر نہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچ سکتا، اور میں نے میری بچیوں کی تربیت کی ہے، یہ روزانہ سورۃ الواقعہ کو پڑھ کر سوتی ہیں. تو پہلی دو سورتیں ایسی ہیں کہ ان سے قبر اور قبر کے آگے کی منزلیں جنت تک کی آسان ہو جائے گی، اس سے جو ہے وہ دنیا کا مسئلہ، دنیا کا روزی روٹی ہی تو بڑا مسئلہ ہے، صبح کو یاسین شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تو پورے دن کے جتنے اچھے اچھے کام ہیں جو آپ کے مقاصد ہیں ان میں کامیابی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ, ساری ضرورتیں اس کی اللہ پوری فرمائیں گے. اور اگر کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو تسلی رہے گی کہ یاسین شریف پڑھی تھی پھر بھی یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا نہ ہونا ہی میرے لیے بہتر ہے. کتنی تسلی ہوگی. اور ہر جمعے کو سورۃ الکہف, اور سورۃ الکہف تھوڑی لمبی ہے تو اگر کسی کو مشکل لگتی ہے تو شروع میں ایک ایک رکو پڑھو, پھر دو رکو شروع کرو, پھر تین رکو شروع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ الکہف میں یہ اگر تاثیر ہے کہ سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کا ضامن ہے, تو اگر کوئی شخص سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو دجال کے علاوہ باقی جتنے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں چاروں طرف ان سب سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. تو ویکلی سورۃ الکہف, ڈیلی سورہ یاسین شریف صبح کو, اور سونے سے پہلے مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے جب بھی موقع ملے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک کو پڑھ لو. اور روزانہ الحمدو سے شروع کر کے قرآن مجید کا ایک ایک سپارہ, غیر حفاظ کے لیے نن حفاظ کے لیے ایک ایک سپارہ, اور حفاظ کے لیے تین تین سپارے, اور تین سپاروں میں بھی اکثر حصہ نماز میں, یہ حفاظ کے لیے. لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو حفاظ دو دو پارے شروع کر دیں, ایک ایک پارہ شروع کر دیں, کم سے کم ایک پارہ. اور جو غیر حفاظ ہیں وہ پونا شروع کر دیں, آدھا شروع کر دیں, پاؤ شروع کر دیں, پاؤ پانچ منٹ سات منٹ لگے گی. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کتاب اس کو شروع کر دیجئے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ, پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام, اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں عرض کی گئی وہ. یہ اگر کر لیا تو ان میں اتنی تاثیر ہے اس نماز میں کہ انشاءاللہ دھیرے 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 زندگی میں جتنی برائیاں ہیں, بد نظری ہے وہ بھی انشاءاللہ چلی جائے گی, زنا کی عادت ہے وہ بھی چلی جائے گی, شراب کی عادت ہے وہ بھی چلی جائے گی, گیمبلنگ ہے وہ بھی چلی جائے گی, غیبت ہے وہ بھی, تہمت ہے وہ بھی, بدگمانی ہے وہ بھی. اس کی خاصیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ کے ذکر کی کسی کو توفیق مل جائے, اور اللہ کے ذکر میں سے نماز بھی ہے اور اللہ کے ذکر میں سے تلاوت بھی ہے, یہ دونوں چیزیں ذکر ہی ہیں. اللہ کے ذکر کی کسی کو توفیق مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, یہ نہیں, اللہ کے ذکر کے نتیجے میں جو نعمت ملتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑی ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. کسی نے پوچھا کہ کیسے, تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کی توفیق دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو یہ نماز بھی ذکر ہے, تلاوت بھی ذکر ہے, یہ تسبیحات بھی ذکر ہے, دعا بھی ذکر ہے, مسنون دعائیں پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے, اور سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے ہماری کیفیت یہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو ہم جو بھی کام کریں اللہ کی مرضی کے مطابق کریں, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور اس سب سے بڑے ذکر ہی سے اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی تسلی کے سامان پیدا کرتے ہیں. تو ان تین چیزوں کو بھی برابر مضبوطی سے پکڑو, ذکر اللہ کا بھی اہتمام کرو. جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں تو اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی پابندی کرو, اور نماز کو قائم کرو, اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرو. اور جو کسی سے بیعت نہیں ہے وہ تلاوت کلام پاک کا خوب اہتمام کریں, اس کے ساتھ اقامت صلاۃ نماز قائم کرنے کا بھی اہتمام کریں, اور جب تک کسی مناسبت والے شیخ سے وابستگی نہ ہو جائے اس وقت تک
جو مسنون اذکار ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، درود پاک، اس کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا، اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا ارحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی معرفت، اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، تجھے یاد کرنے والے تیرے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما۔ الہ العالمین، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ نمازوں کے سلسلے میں بہت غفلت رہی ہے، بہت کوتاہیاں رہی ہے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے۔ تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ الہ العالمین، نماز کو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین، تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، قرآن سے محبت عطا فرما۔ الہ العالمین، صحت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما۔ الہ العالمین، کامل مسلم بنا دے، کامل مومن بنا دے۔ الہ العالمین، متقی بندہ بنا دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، رضائل سے پاک و صاف فرما، خسائل سے، فضائل سے آراستہ فرما، تواضع نصیب فرما۔ الہ العالمین، انکساری نصیب فرما۔ الہ العالمین، صبر نصیب فرما، شکر نصیب فرما۔ الہ العالمین، خیر خواہی نصیب فرما، ہمدردی نصیب فرما، توکل نصیب فرما۔ الہ العالمین، رضا و تسلیم نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما۔ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما۔ مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما۔ آنے والوں کو سب کو الہ العالمین قبول فرما۔ یہاں الہ العالمین جتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برکتوں سے ہم سب کو بھی صالحیت عطا فرما، ہم سب کو بھی نیکی نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہم سب کو مرتے دم تک تیری رضا کے خاطر لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ پورے عالم میں دین کے جتنے کام جس لائن سے ہو رہے ہیں، سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ، اساتذہ، محبین، مخلصین، محسنین، متعلقین میں سے جو جو زندہ ہیں، ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین، جو جا چکے ہیں، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کے آخری لمحات ہیں، یا ارحم الراحمین، انہیں اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ جو حرمین شریفین جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، انہیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا.